نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. سارے اٹھارہ پارے الحمدللہ ترامی میں مکمل ہوئے، بلکہ سارے ساڑھے انیس پارے. سورہ نور، فرقان اور سورہ شعراء کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ نور میں ابتدائی طور پر بہت سے مسائل و احکام کو بیان کیا گیا ہے، مثلا حد قذف کو بیان کیا گیا ہے، لعان کو بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے شادی شدہ مرد اگر بدکاری میں مبتلا ہو جائے اور اس کے گواہ بھی موجود ہوں تو ان کی سزاؤں کا بھی ذکر ہے. اسی طریقے سے اس کے دوسرے رکوع میں واقعہ عفق کو بھی بیان کیا گیا ہے، جو آج کے پارے میں اہم ترین واقعہ ہے، اسی لیے اس کو بیان کرنے پر ہی میں اکتفا کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ مریسے سے واپس تشریف لائے مدینہ منورہ کی طرف، تو اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. ایک مقام پر جب آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں سے ہوتا یہ تھا کہ عام طور پر قافلہ علی صبح روانہ ہوتا تھا، تو یہ اعلان ہوا کہ بھی جو اپنی ضرورت سے فارغ ہونا چاہتا ہے فارغ ہو جائے تاکہ پھر ہم یہاں سے روانہ ہوں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی ضرورت سے تشریف لے گئیں. وہاں یہ معاملہ ہوا کہ ان کا ہار ٹوٹ گیا، اس ہار کی تلاش میں انہیں دیر لگ گئی، یہاں تک کہ جب وہ واپس تشریف لائیں تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ وہاں سے جا چکا ہے. تو یقیناً ایک پریشانی کی بات تھی کہ جنگل ہے، کوئی زیروح نہیں، اور ایسے میں قافلہ جا چکا ہے اور یہ تنہ تنہا ایک نازک عورت. لیکن انتہا درجے کی عاقلہ اور فہم و فراست والی خاتون تھیں، انہوں نے بجائے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کے اپنے آپ کو وہیں پر ہی، یعنی جہاں ان کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا، جہاں وہ قیام فرما تھی، وہیں بیٹھ گئیں. چونکہ رات کا آخری پہر تھا، کسی وقت آنکھ لگ گئی اور سو گئیں. اور یہ خیال تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قافلے میں نہیں دیکھیں گے تو یقیناً تلاش میں یہیں واپس آئیں گے، تو اگر میں ادھر ادھر دوڑتی پھروں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر بھی چلے جائیں اور مجھے نہ مل سکیں، اس لیے آپ وہیں بیٹھ گئیں. اور معاملہ یہ ہوا کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی نحیف البدن تھی، ہوتا یہ تھا کہ جس شغدف میں وہ ہوتی ہودج جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے وہ نیچے رکھ دیا جاتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں تشریف فرما ہوتی تھی اور لوگ اٹھا کر اس کو اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے، تو وہ یہی سمجھے کہ آپ اس میں موجود ہیں اور انہیں زیادہ محسوس نہیں ہوا کہ ہیں یا نہیں. تو بہرحال یہ وہیں پر بیٹھ گئیں اور پھر وہیں نیند آ گئی، سو گئیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام فرما رکھا تھا کہ حضرت صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کے پیچھے چھوڑ رکھا تھا کہ جب قافلہ روانہ ہو جاتا تھا تو وہ بہت دیر بعد پھر پیچھے جہاں ہوتے تھے وہاں سے آتے تھے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اب کوئی گری پڑی چیز ہے تو اس کو اٹھا کر ساتھ لے جائیں. جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص سو رہا ہے، کیونکہ صبح ہی صبح کا وقت تھا، وہ ابھی بہت زیادہ صبح نہیں ہوئی تھی. تو یہ قریب پہنچے تو انہوں نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، چونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے یہ حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے، تو زبان سے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے کہا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے جلدی سے اپنے چادر جو ہے چہرے پر لی، اور حضرت صفوان نے اپنی سواری اونٹنی جو تھی وہ لا کر بٹھا دیا اس کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئیں، اور یہ نکیل پکڑ کر وہاں سے چل پڑے، چلتے رہے یہاں تک کہ قافلے میں جا کر مل گئے. عبداللہ بن ابی منافق کو گویا بات ہاتھ آ گئی اور اس نے باتیں بنانا شروع کر دی، اور اس قدر بہتان بازی کی کہ اس میں بعض مسلمان بھی مبتلا ہو گئے، جس میں خاص طور پر دو مرد اور ایک عورت، ان کا نام آتا ہے. بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی بھولی بھالی خاتون تھیں کہ انہیں ایک عرصے تک تو اس واقعے کا علم ہی نہیں ہو سکا. صرف ایک بات وہ محسوس کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے التفات تھا، توجہ تھی، اس میں کمی آ گئی. نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول چال تو نہیں چھوڑی، لیکن بس آپ کا معاملہ یہ تھا کہ گھر میں داخل ہوتے، سلام کرتے، خیر خیریت پوچھتے اور واپس تشریف لے جاتے. وہ جو التفات تھا پہلے وہ باقی نہیں رہا. اس سے انہیں کافی الجھن ہوئی. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح کی جو والدہ تھیں، یعنی یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو مبتلا ہو گئے تھے اس واقعے کے اندر، اور انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی جو مناسب نہیں تھیں، تو ان کی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، یعنی جب قضاء حاجت کے لیے باہر گھر سے باہر تشریف لے گئیں تو وہ بھی ساتھ گئیں. جب وہاں سے واپس آنے لگیں تو ان کا پاؤں چادر میں الجھ گیا، جس سے وہ گرتے گرتے بچی. تو اس وقت ان کی زبان سے نکلا تائش مستح، یعنی یہ بددعائی جملہ تھا، گویا کہ انہوں نے اپنے بیٹے مستح کو بددعا دی. تو حضرت عائشہ ایسی بھولی بھالی خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا بات کہہ رہی ہو، تمہارا بیٹا ہے وہ اور اصحاب بدر میں سے ہے، بدری صحابی ہیں، تو ان کو تم بددعا دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تجھے نہیں پتا کہ تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا بتایا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک عرصہ گزر گیا لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے بارے میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھروں کے ماحول کیسے ہوا کرتے تھے، کہ انہیں یہ پتا بھی نہیں چل سکا اتنے عرصے تک. اور اگر یہ واقعہ جب پیش آیا تب انہیں پتا چلا کہ اچھا لوگ میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور اب انہیں پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو التفات میری طرف نہیں تھا اس کی کیا وجہ تھی. چنانچہ فرماتی ہیں کہ بس یہ بات سن کر تو میرے جسم سے جان نکل گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حسب عادت انہوں نے سلام کیا، اور جب واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے ان سے اجازت چاہی کہ میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئی. یہاں آ کر انہوں نے اپنے والدین سے یقیناً اس معاملے پر بات چیت کی، تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تم جیسی عورتوں کے حاسد ہوتے ہیں، تو اس لیے تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی انتظام کر دیں گے. لیکن فرماتی ہیں کہ مجھے تو اب اور کوئی کام ہی نہیں تھا، بس رات دن رونا ایک میرا کام تھا، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی نہیں ہوتا تھا، جسم لاغر ہو گیا اور بھی زیادہ کمزوری آ گئی. فرماتی ہیں کہ میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے اس بارے میں زبان کو کوئی کھولا نہیں تھا، کوئی بات نہیں کہی، بلکہ آپ صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ میں اپنی گھر والی کے سلسلے میں سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں جانتا. یعنی نبی کی ایک شان ہے، انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے تہمت نہیں لگائی. یعنی دلی تردد تھا وہ ایک الگ بات ہے، اس تردد کی بنا پر وہ التفات اگرچہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تہمت لگائی، نہ الزام لگایا، نہ کوئی تانا دیا، بلکہ عام لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے اہلیہ کے بارے میں سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں جانتا. بعد میں پھر بعض صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا بھی، تو غالباً جیسے حضرت اسامہ، انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت عائشہ کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں دیکھتے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا تو آپ کا اضطراب دیکھتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی تو آپ کو عورتیں تو کم نہیں ہیں، آپ کہیں کسی اور سے بھی نکاح کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا اضطراب ختم ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو حضرت عائشہ کی باندھی ہیں حضرت بریرہ، ان سے پوچھ لیجئے، وہ گھر کے حالات سے خوب واقف ہیں. تو آپ نے حضرت بریرہ سے پوچھا بھی تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ انتہائی بھولی بھالی ہیں، آٹا گوندتی ہیں گوند کر بھول جاتی ہیں، بکری آتی ہے کھا کے چلی جاتی ہے، اس کے سوا میں کچھ اور بات نہیں جانتی. بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن رو رہی تھی اور اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے. اس واقعے کے بعد یہ پہلا دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ بات یہ ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اگر خدا نہ کرے تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری برات ظاہر فرما دیں گے، یعنی بذریعہ وہی تمہاری برات کا اظہار فرما دیں گے، لیکن خدا نہ کرے اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ و استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ و استغفار کرنے کے بعد گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی تو میری تو آنکھیں بھی خشک ہو گئی، یعنی پہلے میں رو رہی تھی اب مجھ سے رویا بھی نہیں گیا کہ میں کیا کہوں. میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ جواب دیجئے. انہوں نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں. والدہ کو کہا، والدہ نے بھی کہا کہ میں کیا جواب دوں. تب میں نے خود ہمت کی اور میں نے، اور واقعتاً جو کلام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتہائی فصیح اور بلیغ کلام، یہی وجہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی، اور اس کا اصل مزہ ہے بھی عربی زبان میں، لیکن بہرحال اردو میں جو مفہوم ہے اس کو عرض کر دیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کی باتیں سنتے رہے سنتے رہے، یہاں تک کہ ان باتوں نے آپ کے دل میں جگہ پکڑ لی. اب اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس میں سلسلے میں بری ہوں، تو آپ یقین کر لیں گے. اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں اور حقیقت بھی یہی ہے، اللہ جانتے ہیں کہ مجھ سے اس سلسلے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو آپ یقین نہیں کریں گے. اس لیے معاملہ یہ ہے کہ میں اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں اور میں سوائے اس کی اور کوئی صورت نہیں دیکھتی. جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یہ کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں بھی یہی کہتی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی میں صبر اختیار کرتی ہوں اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں. حتائشہ فرماتی ہیں کہ بس یہ بات کہہ کر میں وہاں سے اٹھی اور جا کر بستر پر لیٹ گئی، گر گئی. فرماتی ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ علامات ظاہر ہوئیں جو عام طور پر جب وحی آتی تھی آپ پر ظاہر ہوتی تھی، اور جب وہ آثار ختم ہوئے گویا کہ وحی آ چکی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے مسکراتے ہوئے اٹھے اور کہا کہ عائشہ اللہ نے تجھے تو بری کر دیا. یعنی کمال کی بات ہے. آپ دیکھیے حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت چھوٹے سے بچے تھے گود میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے یہ گواہی دلوائی کہ یہ معصوم ہے، اس الزام سے بری کیا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگائی گئی تو بھی ایک بچہ جو وہاں پر لیٹا ہوا تھا پنگوڑے میں اس نے گواہی دی اور اس نے بتایا کہ یہ علامت دیکھو، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا تھا، تو گویا اللہ نے اسے بری کر دیا. لیکن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرالی شان ہے کہ ان پر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی تو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہی نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور 10 آیتیں جو ہیں وہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی کہ اس سے وہ بری ہیں بالکل. تو خود اللہ رب العزت جس کی برات کا اظہار کرے اس کی شان کی کیا پوچھنا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر اونچی شان تھی. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ نے تجھے بری کر دیا. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ عائشہ اٹھو اور اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آؤ. تو یہاں حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ حق استعمال کیا جو انہی کو حق تھا. ایک بیوی کو اپنے شوہر پر ناز کرنے کا جو حق ہے یقیناً کسی اور کو وہ حاصل نہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں صرف اللہ تعالیٰ کی احسان مند ہوں. انہوں نے تو یقین کر ہی لیا تھا. میں صرف اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں، ان کی احسان مند ہوں کہ اس نے مجھے اس بہتان سے بری فرما دیا. تو یقیناً یہ وہ معاملہ ہے کہ جو ایک بیوی ہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر پر اس قسم کا ناز کرے. یہ کوئی توہین نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تعلق تھا اس تعلق کا اظہار تھا. اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا بھی ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی جب لوگوں نے اس قسم کی بات کی تھی اسی وقت تمہیں یہ کہہ دینا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اور عجیب بات ہے کہ غالب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملے کہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بیعینی انہی جملوں میں یہ وحی نازل فرمائی سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور یہ تو بہتان عظیم جو حضرت عائشہ صدیقہ پر لگایا گیا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کر دیا. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس وقت بہتان لگایا حضرت عائشہ صدیقہ پر، اس میں حضرت مستح اور ایک اور صحابی تھے وہ، اور ہمنا نام کی خاتون مسلمان تھیں، وہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے. اس کے علاوہ اور چوتھا کوئی مسلمان نہیں تھا، باقی صرف منافقین تھے، اور منافقین میں بھی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی منافق، یہ آگے آگے تھا. تو جب یہ بات واضح ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی، حد قذف، اور ان پر 80-80 کوڑے لگائے گئے. اور جس نے یہ بہتان باندھا تھا تو عبداللہ بن منافق اس پر ڈبل حد جاری کی گئی، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو معاف بھی کر دیا. تو چونکہ یہ اس وقت کا معاملہ تھا جب الزام لگایا گیا کہ جب قرآن مجید میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی. آج یاد رکھیے کہ اگر کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں ادنا بہتان خدا نہ کرے ان کی شان میں لگاتا ہے کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ انکار کرے گا قرآن مجید کا، اور قرآن مجید کی ایک آیت تو دور کی بات ہے، ایک حرف کا بھی انکار کرے تو انسان مسلمان نہیں رہ سکتا. تو اللہ رب العزت نے دو رکوع پورے اس میں نازل فرمائے. اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بعض لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین کے بارے میں بعض باتیں ایسی کہتے ہیں جو رقیق باتیں ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے. بلکہ میں یہاں یاد کر دوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ادنا گفتگو کرتے ہوئے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھیں گے. ان کے معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس لیے ذرہ برابر کوئی جملہ صحابہ کرام کے بارے میں جو ان کی شان کے خلاف ہو وہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی بات کہے اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھئی ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم سوائے اس کے کہ جو اللہ کہتے ہیں ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو کہتے ہیں، یا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کو کہتے ہیں، تو ان کی شان میں ادنا گستاخی بھی جائز نہیں، گریز کرنا چاہیے اس سے. پھر یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی. ایک تو یہی سمجھ لیجئے کہ اللہ نے خود ان کی برات نازل فرمائی قرآن مجید. قیامت تک جو قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا اس واقعے کا ذکر ہوتا رہے گا، محرابوں میں یہ سنایا جاتا رہے گا، کوئی چاہے یا نہ چاہے لیکن یہ واقعات اور یہ قرآن مجید کی آیتیں حافظ قرآن مجید میں پڑھتے رہیں گے اور ان کی شان کا بیان ہوتا رہے گا. اب چاہے کوئی ان کی شان کو کتنے گھٹانا چاہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی چاند پر تھوکنا چاہے تو اپنے منہ پہ تھوک آتا ہے، چاند کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کا منہ ویسے ہی کا ویسا صاف ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دی ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے امہات المومنین سے محبت کرتے ہیں، اور جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہیں ان سب سے الحمدللہ ہمارا ان سے محبت ہمارا ایمان. इसलिए अपने आप को उनसे जोड़कर रखना चाहिए और दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा हशर इन्हीं के साथ फरमाए। इसी तरीके से यहां एक मामला और भी आगे आया कि हजरत मिस्ताह रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये बदरी सहाबी, ये गलती बहरहाल इनसे हो गई और बाद में फिर तौबा भी की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल भी फरमा ली, दुनिया में जो हज जारी होनी थी वो भी हो गई, लेकिन चूंकि ये बदरी सहाबी, अल्लाह ताला ने बदर के सहाबा की सबकी मगफिरत फरमा दी, ये उनमें शामिल। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ने यह बात कभी पसंद नहीं फरमाती थी कि कोई शख्स सईद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ने के बारे हजरत मिस्ता के बारे में अदना गुस्ताखी की बात करे, अगर कोई कुछ कहता था तो फौरन उसको टोक देती थी और मना करती थी कि उनके बारे में कुछ मत कहो, और यह भी फरमाया करती थी कि वो बदरी सहाबी इसलिए उनके बारे में कोई जुमला भी जबान से मत निकालो, और जब कभी तशरीफ लाते तो उनका बड़ा इकराम भी फरमाया करती थी। इसलिए हमारे दिल में तो अदना दर्जे कभी गुबार नहीं आना चाहिए इन हजरात की तरफ से। और इसी तरीके से ये चूंकि ऐसे सहाबी थे जो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्तेदार भी होते थे, और हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु इनके माली मामलत भी फरमाया करते थे, तो यकीनन एक ऐसा शख्स जो अजीज रिश्तेदार भी हो, उसके साथ तआवुन भी हजरत सिद्दीक अकबर का हो, उनकी बेटी के बारे में अगर कोई शख्स जबान से कोई जुमला निकाले तो यकीनन दिल को तकलीफ तो पहुंचेगी ना। तो सईदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामला भी यही हुआ कि उन्हें तकलीफ पहुंची और बहुत शदीद तकलीफ पहुंची, और साथ में गालिबन कसम भी खा ली कि आइंदा मैं इनकी मदद भी नहीं करूंगा कोई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में देखिए ये अखलाक हैं जो सहाबा इकराम को सिखलाए गए हैं, और उनके अखलाक कितने आला दर्जे के, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते थे कि इस जमात के अखलाक सबसे आला और बुलंदो बाला हो, चुनाचे ऐसा ही हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर जो तारीम दी वो ये कि वला यातली उलुल फजल मिनकुम वसअत यूतु उलिल कुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन, नाम नहीं लिया किसी का बगैर नाम के, कहा कि जिन लोगों को अल्लाह ने वसअत दी है, माल दिया है, उन्हें ये जेब नहीं देता कि वो इस बात से रुक जाएं कि जो माली मदद किया करते थे आइंदा न करें, मसाकीन से मसाकीन की मदद न करें, या मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह की मदद न करें। तो वलियाफू वलियस्फाऊ, चाहिए कि उन्हें माफ कर दें, दरगुदर से काम लें। और आगे फरमाया कितना मोहब्बत भरा यह जुमला है, अला तुहिब्बूना यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, मगफरत कर दे। जब यह आयत नाजिल हुई सईदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने फौरन फरमाया अल्लाह की कसम मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह मेरी मगफरत कर दें, फौरी तौर पर उन्होंने कहा, और फिर उसके बाद कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा इनकी मदद वैसे ही जारी रहेगी जैसी मैं हमेशा करता था, और कभी इनकी मदद बंद नहीं होगी, और अपनी जो कसम खाई थी उसका उन्होंने कफारा अदा कर दिया। तो यह बात है कि अगर किसी मामले के अंदर उन्हें अपनी गलती का से एहसास हो जाए, फौरन उससे रुजू करने वाले और फौरी तौर पर जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। सईदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला उन्होंने फौरन इससे रुजू किया, और ये आयत जो नाजिल हुई अला तुहिब्बूना यग़फिर अल्लाहु लकुम, तो उन्होंने फरमाया कि यकीनन मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला मेरी मगफरत फरमा दें, और मैं इस बात से ये मोहब्बत करता हूं इस बात से। इसी तरीके से यहां पर एक बात यह भी बताई गई कि जो पाक दामन खवातीन हैं उन पर तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना, उनकी कितनी बड़ी सजा है जो लोग तोहमत लगाते हैं उन पर। इसलिए फरमाया इन्नल लदीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनात। यहां देखिए सईद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की तारीफ की गई है। एक तो यह कि गाफिलात के माने कि उनको दुनिया की बातों का इल्म ही नहीं था, यानी बिल्कुल भोली भाली। अब आप इसे अंदाजा लगा लीजिए, इतना बड़ा वाकया पेश आ गया लेकिन उन्हें इसका इल्म ही नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा भोलपन क्या होगा। तो इसलिए फरमाया गाफिलात, एक सिफत तो उनकी ये बताई कि वो भोली भाली होती हैं। अल मोमिनात, भोलपन के साथ साथ मोमिन भी। फरमाया कि ऐसे लोग जो उन पर इल्जाम लगाते हैं, लुइनू फिद दुनिया वल आखिरा, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत ही अजीम अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। किस दिन, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, जिस दिन के जबान बोलेगी, हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, यानी सब चीजें गवाही देंगी, कि उस दिन पता चल जाएगा किसने किसको पर तोहमत लगाई थी, किसने किसके साथ ज्यादती की थी। यकीनन दुनिया में तो इंसान ज्यादती करके छूट जाता है, लेकिन आखिरत के अंदर ये सारे मामला देखे जाएंगे। اسی لیے میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کی تھی کہ مالک یوم الدین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یوم جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دن ایسا رکھا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی چھوٹ بھی جائے تو آخرت کے اندر ایک دن ایسا آئے گا کہ جہاں اس کو پکڑا جائے گا، اس کی پکڑ ہوگی، چھوٹا نہیں جائے گا، چھوڑیں گے نہیں اس کو اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کی پکڑ سے محفوظ فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے وہ کام لے لے جن سے وہ راضی ہوتے ہیں، اور ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ ان کے حالات کو، ان کی اے اللہ اندرونی معاملات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ذکر و اذکار کو، تسبیحات کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کی دائمی توفیق عطا فرما، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و قارب رشتہ داروں میں سے جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو اے اللہ حد نظر تک وسیع فرما دیجئے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں دین پر ہمیں استقامت والی زندگی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔